عليهم أجمعين. حقوق الأولاد کے سلسلے میں فقہی مسائل بیان کیے جا رہے تھے علیہ وسلم، اور در حقیقت حقوق اولاد کا یہ عنوان بھی ایک ضمنی عنوان تھا. اصل میں ہماری گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی کہ اسلام نے خاندانی نظام کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، کس انداز سے ایک انسان اپنے خاندان کو تشکیل دیتا ہے، اور اس کے بعد اسی حوالے سے اس شرعی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سلسلے میں اس ایک مسئلے کی وضاحت بار بار کرنا پڑ رہی ہے، بلکہ گزشتہ تقریر میں تو غالباً ہمارا زیادہ وقت اس ایک مسئلے پہ صرف ہو گیا کہ اسلامی احکامات میں ایک عدل ہے اور ایک احسان. عدل کے معنی ہیں انسان بالکل ناپتول کے لیے دیکھے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے اس کو حقوق بھی ملیں گے. یعنی اگر اس کسی مقام پر مثلاً 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو وہ 8 گھنٹے کے بعد آدھا سیکنڈ کام کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے شرعاً. لیکن اسی طرح سے جب اسے کوئی چیز ملے گی تو وہاں بھی دنیا کا یہی طریقہ ہو جائے گا، تو پھر 8 گھنٹے سے آدھا سیکنڈ پہلے تمہیں ہم آفس سے اٹھنے بھی نہیں دیں گے. بہرحال کتابی اعتبار سے تو یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہماری زندگی میں جب تک کہ کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو، اسلام بھی اس اصول کا قائل ہے کہ زندگی کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے مطابق گزرا کرتی ہے، اور اسی کو احسان کہا جاتا. بلکہ اسلام تو اس میں اور زیادہ سخت کر دیتا کہ تم یہ کوشش کرو کہ جو تمہیں دینا ہے دوسرے کا حق، تو جتنا واجب ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دے دو، اور جتنا تمہیں ملنا جتنا واجب ہے اس سے کچھ کم ہی لے لو، تاکہ بہرحال حقوق کے اعتبار سے نیکی کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل رہے. یہ بار بار اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اتفاق سے یہی سارے موضوعات وہ ہیں کہ جو آج کل ایام عزا کی مجالس میں مختلف خطبہ کا عنوان بنا کرتے ہیں. تقریر میں دوسرے انداز سے بات کی جاتی ہے، لیکن جب مسائل فقہ کی بات ہوتی ہے تو کچھ اور طریقہ آ جاتا ہے. تقاریر میں زیادہ تر احسان کا پہلو ہوتا ہے، یعنی جو ہم پر واجب ہے اس سے کچھ زیادہ کر لینا، جو ہمیں ملنے والا ہے اس سے کچھ کم لے لینا. لیکن مسائل فقہ میں بہرحال عدل کا پہلو ظاہر کرنا پڑتا ہے، تاکہ ایک انسان کو ٹھیک ٹھیک یہ معلوم ہو جائے کہ میری ذمہ داری کیا، اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ اسے کرنا کہ کیا میں ہر مقام پر قانونی انسان بن کے زندگی گزاروں، بالکل جس طرح ایک کمپیوٹر یا روبوٹ ہوتا کہ جو اس میں ڈال دیا گیا اس سے وہ ایک قدم انحراف نہیں کر سکتا، یا یہ کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بعد کبھی اسی دائرے میں رہ کے زندگی گزاروں گا، اور کبھی یہ دیکھ کر کہ کوئی حرام نہ ہونے پائے میں نرمی کے ساتھ اخلاقی اصولوں کا خیال کرتے ہوئے شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کچھ حق چھوڑ بھی دیا کروں گا. تو یہ تقاریر جو کہ بہت بڑا تضاد بن رہی ہے ان مجالس سے کہ جو اس عنوان پہ ہوتی، اس لیے مجھے ہر تقریر میں محنت کر کے یہ بات سمجھانا پڑتی. تو 4 ذمہ داریاں مکمل ہو چکی تھی، رضاعت ہو، حضانت ہو، ولایت ہو، تربیت. یہ 4 ذمہ داریاں جو ایک باپ پر واجب ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور اس سے متعلقہ بہت سارے مسئلے. آج ہمیں اس کے بعد کے ایک مسئلے میں دخل دینا ہے، مگر اس سے پہلے مسلسل جو 3 تقاریر ہماری گزری اس میں ولایت کے مسئلے پہ خاصی بحث ہوئی. تو ایک تھوڑی سی گفتگو کچھ ایسے مسائل پر جو فی الحال ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے, لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہلکا سا اشارہ ہو جائے, کیونکہ پھر انہی مسائل سے آج کی جو پانچویں ذمہ داری نام و نقشے کی آنے والی اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ولایت کے مسئلے پر ایک تو میں غلط فہمی کی اصلاح کر دوں, جو غلط فہمی مسلسل پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ ولایت میں یہ بتایا گیا کہ ایک نابالغ کو اپنے مال اور اپنی شادی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ویسے تو مسئلہ بڑا طویل ہے, جب اس کا موقع آئے گا تو وہاں تفصیلات بیان کی جائیں گی. فی الحال جو عام طور پہ معاملات پیش آتے ہیں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ بار بار یہ کہنے کہ نکاح ازدواجی معاملات اور مالی معاملات ان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی, اس لیے ذرا اس مسئلے کو اور واضح کر دیا جائے. نابالغ انسان جس پر اسلام نے مالی معاملات میں پابندی لگائی, تو یہ پابندی کافی طویل, یعنی ایک نابالغ نہ بے کر سکتا ہے نہ شیرا, نہ تو کوئی چیز خرید سکتا ہے نہ کوئی چیز بیچ سکتا. جس طرح نابالغ کے لیے کسی چیز کا بیچنا حرام ہے, اسی طرح خریدنا بھی حرام ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ کیونکہ وہ نابالغ ہے, اس اعتبار سے لفظ حرام کا استعمال شاید اس کے لیے صحیح نہ ہو, لیکن یہ صرف مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ نابالغ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز خریدے یا وہ کوئی چیز بیچے. نابالغ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز قرضے پر دے یا کسی سے کوئی چیز قرض کے طور پہ لے. نابالغ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز کسی کو آریہ کرے یا آریہ کے طور پہ کسی سے کوئی چیز لے. نابالغ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہبہ یعنی تحفہ دے یا کسی سے کوئی ہبہ لے. نابالغ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کرائے پہ کوئی چیز دے یا کسی سے کرائے پہ کوئی چیز لے. کیونکہ خالی خرید و فروخت کی بات ہوتے ہوتے بہت سے مسئلے ذہن سے نکل جاتے ہیں. نابالغ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سے کوئی صلح کرے. صلح کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ. اور کبھی آج سے 9 سال پہلے جب یہ درس محفل حسینی میں ہو رہا تھا تو وہ بیان ہوا تھا, لیکن اب کافی طویل مدت گزر گئی. اس سے متعلقہ ایک مسئلہ آج کے مسائل میں آئے گا صلح سے متعلقہ, اسی لیے میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ یہاں پہ استعمال کر دیا کہ بہرحال نابالغ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سے صلح کرے یا کسی کی صلح کو قبول کرے, لیکن صلح کمپرومائز کے معنوں میں نہیں. کہ جو انسان اپنے عام معاملات میں مصالحت کرتا, جو اسلام ایک صلح بتاتا, اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے کسی سے صلح کرنے, اسلامی طریقے سے ہٹ کے جو صلح کرے نابالغ کو کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس صلح کی کوئی حیثیت بھی نہیں, چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. تو بہرحال نابالغ نہ مصالحت میں حصہ لے سکتا ہے, یعنی نہ کسی سے صلح کر سکتا ہے نہ کسی کی صلح قبول کر سکتا. اسی طرح سے ایک نابالغ نہ تو شادی کر سکتا ہے نہ شادی کو توڑ سکتا ہے, نہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ نکاح کر سکتا. ابھی بھی کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں جو نابالغ پہ اسلام کی پابندیاں, لیکن یہ اتنی 7-8-9 باتیں میں نے اس لیے بتائی تاکہ ذرا انسانی ذہن جو ہے اس معاملے میں اور وسیع, کیونکہ اب بڑی کثرت کے ساتھ لائبریریز ہوتی ہیں جس کے اندر بچوں کی کہانیاں یا بچوں کے رسالے کرائے پہ دیے جاتے, بلکہ باقاعدہ مذہبی اداروں کے اندر بھی اس قسم کی لائبریریز ہوتی. اسی طریقے سے جو عام گناہوں کے مراکز ہوتے ہیں, ویڈیو کیسٹ کی دکانیں یا آڈیو کیسٹ کی دکانیں, بہرحال وہ آدمی تو اگر شریعت کا اتنا پابند ہوتا تو وہ دکان ہی کیوں کھولتا, لیکن صرف اس لیے کہ اگر وہ یہ سوچے کہ ایک گناہ تو میں کر رہا ہوں مگر گناہ پہ گناہ نہ ہونے پائے. اس اعتبار سے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ یہ صرف خرید و فروخت کی حد تک مسئلہ نہیں, بلکہ اس مسئلے کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع. اچھا, اب ان میں سے جتنی چیزیں بھی آپ نے سنی, خرید و فروخت ہوا, کرایہ ہوا, تحفہ ہوا, قرضہ ہوا یا آریتن, ایک بچے نے اپنا رسالہ دوسرے بچے کو پڑھنے کو دے دیا اور اس نے پھر 2 دن کے بعد مسئلہ واپس کیا, لیکن بہرحال شرم تو یہ غلط ہے, تو یہ خرید و فروخت، سل، آریہ، کرایہ، قرضہ، یہ جتنی چیزیں بھی نابالغ کے لیے ممنوع. اب اس میں اگر دونوں طرف نابالغ، کرائے پہ دینے والا بھی نابالغ ہے، کرائے پہ لینے والا بھی نابالغ، یا یہ کہ قرضہ دینے والا بھی نابالغ ہے، قرضہ لینے والا بھی نابالغ ہے، دونوں طرف اگر نابالغ ہیں تو فی الحال حرام و حلال کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں نابالغ، مگر احکام وضعی دونوں کے لیے ہے کہ بالغ ہونے کے بعد دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری رہے گی کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا شرعی مسئلہ جا کے معلوم کر. اور اگر اس معاملے میں ایک طرف نابالغ ہے اور ایک طرف بالغ، لائبریری کا مالک بالغ ہے اور کرائے پہ لے جانے والا نابالغ، تحفہ دینے والا مطلب نابالغ ہے اور تحفہ لینے والا بالغ، تو اس صورت میں حرام کا مسئلہ بھی آتا ہے اور جو کچھ ملا ہے ہم کو نابالغ سے اس کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ اس کو کس طرح سے حل کریں، وہ ہمارا حق بنے گا یا نہیں بنے گا. حالی میں مسئلے کا، مسئلے کی ہمگیریت، اس کی وسعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کا حل تو پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ہمارا موضوع ہے اور نہ ہی وقت میں اتنی گنجائش ہے. تو مسئلہ بہرحال اتنا طویل مسئلہ ہو گیا. اچھا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نابالغ حیاضت کر سکتا، نابالغ کو حیاضت کا، باقی یہ تمام چیزیں جس میں مال انوالو ہوتا، خلاصہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے سنی ان میں سے اکثر میں مال کا دخل ہو جاتا، یہ اسلام کی نگاہ میں غلط ہے. لیکن نابالغ جوالے میں حصہ لے سکتا ہے، حیاضت میں حصہ لے سکتا. جوالہ یعنی کوئی انعام کا اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کھلا کام کرے تو اسے انعام ملے گا، اس کام کو نابالغ بھی انجام دے سکتا. اور حیاضت جو اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ، حیاضت بھی نابالغ کر سکتا اور اس کی حیاضت کو اسلام قبول کرتا. یہ دوسری بات کہ حیاضت کرنے کے بعد پھر اپنی چیز سے نابالغ کا اختیار ختم ہو جاتا. حیاضت بڑی ہے یہ الف سے اور گول سے، حیاضت ایک بہت ہی پیش آنے والا مسئلہ، مگر توضیح المسائل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس اعتبار سے عام مسائل پڑھنے والوں کی پوری معلومات نہیں ہوتی اس مسئلے کے بارے میں. محفل حسینی کے درس میں میں نے حیاضت کے عنوان پر بھی ایک تقریر کی تھی توضیح سے ہٹ کر، اور یہ بعد میں کبھی مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، فی الحال صرف اس کی تعریف اور ہلکا سا اس کا احساس. حیاضت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کی کہ جن کا ظاہری طور پہ کسی کو مالک نہیں بنایا، ظاہری طور پہ ان کا کوئی مالک نہیں، ہمارے عقیدے کے اندر ان سب کا مالک امام ہو جاتا. مثلا سمندر، سمندروں کا کون مالک، دریا، نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، آبشار ہیں، جھیلیں ہیں، بیابان میں پڑی ہوئی زمینیں ہیں، جنگلات ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخیرے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ بظاہر ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا. کسی کی زمین میں کوئی ذخیرہ نکلا ہوا ایک الگ مسئلہ ہوتا، لیکن عام طور پہ یہ کانے جو ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں، جنگل جو ہیں، جو کسی جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، جو قانون دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل لا، اس کے مطابق تو ان میں سے ہر چیز کا مالک حکومت ہو جاتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ملکیت حکومت کے پاس بھی نہیں ہوتی. ہر حکومت کو اپنے سمندر ایک کوئی حد ہوتی ہے، 100 میل یا 200 میل کی ملکیت ہے، اس کے آگے کا سمندر کسی کا نہیں. بہرحال میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، آپ بلجھتے چلے جائیں گے. تو جو ایک انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قانون کہ جس ملک کی زمین میں تیل نکلا وہ اس کا مالک، جس ملک کی زمین میں معدنیات نکلی سونے کی کان چاندی کی کان وہ اس کا مالک، یہ وہی قانون ہے کہ جو اسلام نے بہت پہلے پیش کیا کہ ان تمام چیزوں کے مالک امام ہوتے. کیونکہ یہ جو جغرافیائی سرحدیں یا یہ جو ہر علاقے کی ایک حکومت، یہ بدرجہ مجبوری اس کو برداشت کیا گیا ہے، لیکن حقیقت سے تو یہ سب غلط. تو خیر امام مالک ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں سب کے لیے مباح. اب اگر ان میں سے کسی چیز سے کوئی آدمی قبضہ کر لیتا اور اس کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کو حیاضت کہتے. چنانچہ اختیار، جس کے لیے آج کل ناجائز تجاوزات کا لفظ استعمال ہوتا کہ ناجائز تجاوزات، اگر کسی آدمی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ تو حرام، وہ تو غلط. لیکن جسے ناجائز تجاوزات کہا جاتا، کراچی سے باہر ایک ویرانہ جس کے بارے میں حکومت کی ایک اسکیم ہے کہ 10 سال بعد اس کو الاٹ کیا جائے گا، اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے تو شرن وہ ناجائز تجاوزات نہیں, شرن اس کا نام ہے حیاضت, اور یہ اسلام میں بالکل جائز. تو جو آدمی حیاضت کر لے جس چیز کو وہ اس کا مالک بن جاتا, بشرطیے کہ وہ حیاضت اس کی مکمل ہو جائے, یعنی اس کے پاس اتنی طاقت و وسائل ہو کہ وہ اس چیز کو برقرار رکھ سکے. اب اس کے اندر سمندر اس میں نہیں آتا ہے, دریا اس میں نہیں آتا ہے, فضا اس میں نہیں آتی, ہوا یا فضا, لیکن جھیل اس میں آ جاتی, آبشار اس میں آ جاتا, پہاڑ اس حیاضت میں آ جاتا, اسی طریقے سے معدنیات حیاضت میں آ جاتی ہیں, اور جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا وہ یہ کہ جانور حیاضت میں آ جاتے. جانوروں کا کوئی مالک نہیں, جانور اگر تو چڑیا اڑ رہی ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا, یہ چڑیا ہماری ہو گئی, کس قانون شریف, قانون کیا ہے, کس قانون سے ہم اس کے مالک بنے؟ نہ ہم نے کسی سے خریدا, نہ ہمیں یہ ورثے میں ملی, نہ کسی نے ہمیں یہ تحفہ دیا. یہ ہے قانون حیاضت, جو بڑا اہم قانون ہے, لیکن عام طور پہ اردو کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں. جنگل میں ہم جاتے ہیں تو شکار کرتے, وہ بھی جائز ہے, وہ حیاضت جائز تو ہے, لیکن کیسے جائز, قانون کیا ہے اس جانور کا؟ قانون ہے کہ وہ حیاضت. یا کسی جانور کو اگر ہم پکڑ کے لے آتے سمندر میں یا دریا میں, جھیل میں کانٹا ڈال کے مچھلیاں پکڑتے ہیں یا جال ڈال کے مچھلیاں نکالتے ہیں, یہ مچھلی ہم نے نکالی کسے سیا؟ یا سمندر ہمارا یا ہم مچھلیوں کے مالک ہیں, کیسے ہم نے وہ مچھلیاں پکڑی؟ اس کا نام ہے اسلام میں حیاضت, کہ ہاں ہمیں اختیار ہے, ہمارے لیے اجازت. اور اسی لیے ایک مسئلہ آتا کہ ویرانوں میں جو جانور گھوم رہے اس کے آپ مالک ہوں گے پکڑنے کے بعد. شہروں میں اگر کوئی جانور آپ کو نظر آ رہا تو وہاں یہی مسئلہ آتا کہ پہلے دیکھنا پڑے کہ کیا اس جانور پر کوئی ایسی نشانی جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم سے پہلے کوئی اور اس کی حیاضت کر چکا, کیونکہ حیاضت کا مطلب ہے مالک بننا. اور میں اسی سلسلے میں ہلکا سا اشارہ کروں, مسئلہ تو اتنا دلچسپ کہ اگر تین تقریریں بھی اس سے ہو جائیں تو آپ کو لطف ہی آئے گا, زیادہ بوریت یا اکتاہٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ موضوع سے ہٹ کے ہے اس اعتبار سے یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اچھا, حیاضتی کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ مسئلہ تھا, اور یہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث جس کا عملی فائدہ بھی, لیکن اردو کتابوں میں چونکہ یہ بحث نہیں ملتی ہے اس لیے ہمارے عوام اس سے ناواقف, وہ یہ ہے کہ حیاضت کے اندر کیا چیزیں آ گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کے مالک امام ہیں وہ چیزیں سب کے لیے عام, جو اس پہ قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جائے گا. اب امام جن چیزوں کے مالک ہیں, وہ تو آپ نے ایک مختصر سی بات سنی کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں کہ جو آزاد ہیں, جس پہ کسی کا قبضہ نہیں. اسی میں ایک لفظ آ جاتا کہ دنیا میں ایسی جو بھی زمین, جو بھی ایسی زمین کہ جس پر لشکر اسلامی نے قبضہ کیا, اس زمین کے مالک امام بن جاتے, اور جب امام اس کے مالک بن جاتے تو کوئی اس زمین کو نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا. یہ ایک مسئلہ زمنا نہ تھا. اسی لیے عراق, ایران, مصر, شام اور سعودی عرب جتنی زمینیں ایسی کہ جو لشکر اسلامی نے جا کے فتح کی, جو جہاد کے نتیجے میں فتح ہوئی, چاہے ظالم حکمرانوں کے دور میں جو جہاد ہوئے, وہ زمینوں کو کوئی مالک نہیں ہو سکتا. ایسی زمین کا خریدنا بھی حرام, اس کا بیچنا بھی حرام. اس پہ جو جا کے بیٹھ جائے وہ اس کا حق رکھتا, جب وہ وہاں سے اٹھ کے جائے گا چاہے 10 سال بعد یا 20 سال بعد, اب جو دوسرا آدمی وہاں پہ آئے گا اس کا حق بن جائے گا. اسی لیے مکے کی زمینوں تمام علماء اہل سنت متفق, کیونکہ لشکر کشی سے مکہ فتح ہوا, لشکر اسلام نے مکے کو فتح کیا, مکے کے مکانات میں کوئی مالک نہیں, مکے کی زمینوں میں کوئی مالک نہیں, نہ کوئی اس کا کرایہ لے سکتا ہے نہ اس کی قیمت لے سکتا. اور جو ایسی زمین ہوتی اس زمین پہ زکات, عشور, خمس کچھ واجب نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی, خمس کو چھوڑ دو, زکات اور عشور واجب نہیں, تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو ہم کیا مانیں گے. محمد بن قاسم کے علاقوں سے گزرا, وہ علاقہ جو ہے شرن قریب اور فروخت نہیں ہو سکتا, وہ مسجد کی طرح تھا کہ جو آ کے بیٹھ گیا اس کا حق, جب اٹھ کے جائے گا اس کا حق ختم ہو گیا. تو یہ بھی حیاضت کی قسم میں آتا. میں نے صرف اشارہ کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بعض خشک مسائل بھی بڑے دلچسپ ہو جاتے. تو نابالغ کو حیاضت کا حق, نابالغ کوئی چیز خرید نہیں سکتا, نابالغ کوئی تحفہ قبول نہیں کر سکتا, نابالغ کوئی چیز کرائے پہ نہیں لے سکتا, لیکن نابالغ حیاضت کر سکتا. نابالغ اگر کسی چڑیا کو پکڑ لے تو یہ اس کے ولی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ چڑیا کو آزاد کرے, یا اگر نابالغ کوئی مچھلی کو اپنے جال میں یا کانٹے میں پھنسا لے, اب ولی کے لیے یہ مچھلی حرام نہیں ہوئی. حیاضت کی اسلام نے اجازت دی, کہ نابالغ آدمی اگر کسی جانور کو پکڑتا, مچھلی کو پکڑتا ہے, پرندے کو پکڑتا, یا جنگل میں جا کے کسی زمین پہ قبضہ کر لیتا, یہ حیادت اس کی صحیح ہے, یہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب یہ دوسری بات ہے کہ جیسے ہی یہ اس کی ہو گئی, اس کا حق ختم ہو گیا, اب ولی کا حق آ گیا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ مسئلہ وسیع ہوتے ہوتے کہیں اتنا وسیع نہ سمجھ لیں آپ اس کو کہ اس قسم کی چیزوں میں بھی شک میں پڑ جائیں. یا اگر نابالغ کہیں سے چڑیا پکڑ کے لایا یا کہیں سے مچھلی پکڑ کے لایا تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہوگی. ہاں اگر کسی سے توحفے سے مچھلی لے کے آیا وہ جائز نہیں, کسی سے قرضے سے مچھلی لے کے آیا وہ جائز نہیں, کسی سے خرید کے مچھلی لایا وہ جائز نہیں, لیکن پکڑ کے لایا ہے تو وہ جائز ہے. خیر یہ تو ایک بات ذرا زیادہ طول پکڑ گئی. آئیے ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں کہ نابالغ انسان کو حیاضت کی اجازت ہے, باقی تقریباً تمام معاملات جس میں کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اس کا مالک بنتا یا عارضی طور پہ اس کو استعمال کرنے کا مالک بن جاتا, وہ اسلام میں غلط اور حرام ہے. نابالغ کے خرید و فروخت کے بارے میں جو نابالغ چیزیں خریدتا بیچتا, فقط آغا خمینی نے ایک اجازت دی کہ اگر وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہا, بنگا بیچ رہا ہے, اخبار بیچ رہا ہے, بہت چھوٹی چیزیں, تو آغا خمینی کے فتوے میں چھوٹی چیزوں میں نابالغ کو خرید و فروخت کا حق, باقی بڑی چیزوں میں تو حق نہیں. لیکن آغا کوئی اور دیگر مراجے چھوٹی ہو یا بڑی کسی قسم کی چیز میں بھی نابالغ کو چیز بیچنے اور خریدنے کا اختیار دینے کو تیار نہیں. اب مزید اگر اس مسئلے سے آپ کو معلومات حاصل کرنا تو اتنے ہفتے ٹھہر جائیے کہ یہ مسئلہ جو ہمارا خاندانی نظام کا چل رہا ہے یہ مکمل ہو جائے, پھر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس مسئلے کو کبھی اور بیان کیا جائے. ہاں ایک بات جو میں نے کہا کہ غلط فہمی کی مجھے اصلاح کرنا, وہ غلط فہمی میرے انداز بیان سے پیدا ہو گئی, کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا, لیکن اتنا تو خود اندازہ ہو جاتا کہ انداز بیان میں غلط فہمی پیدا کر دی ہوگی, اس لیے اس کو صحیح کر دیا جائے کہ نابالغ جب تک کہ نابالغ ہے اسے کوئی حق نہیں ہے اپنے مال پر اور ان تمام چیزوں پہ جو آپ نے سنی. جب بالغ ہو گیا تو اب اس کا حق اپنے مال پہ آ گیا, لیکن یہ مسئلہ مکمل نہیں. جب تک نابالغ ہے اسے کوئی حق نہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ نے آج سنی اور جو آپ پہلے سنتے آ رہے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ رشید ہے بالغ کے ساتھ تو اسے حق ملے گا اپنے مال پر, اگر بالغ تو ہو گیا مگر رشید نہیں تب بھی اس کا کوئی حق نہیں رہا. تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ اصل معیار ہے رشید ہونا, بالغ ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا. رشید کسے کہتے ہیں؟ رشید یعنی سمجھدار, جس میں اپنی اچھائی برائی کی تمیز ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ یہ پیسے وغیرہ کی چیزوں کی اہمیت کیا. ایسا نہ ہو کہ بالغ تو ہو جا مگر ابھی اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا کہ کوئی اسے بے وقوف بنا کے اس کے ہاتھ کوئی مہنگی چیز بیچ جائے یا اس کی چیز کو سستا خرید جائے یا اسے دھوکہ دے. رشید خصوصاً لڑکیوں میں یہ مسئلہ زیادہ پیچا تھا, کیونکہ لڑکی تو 9 سال میں بالغ ہو جاتی, مگر یہ کہنا کہ اب رشید ہو گئی ہے اس کا مکان اس کو دے دو, باپ کو کوئی حق نہیں ہے, اس کا کوئی زیور ہے تو اسے دے دو, باپ کو کوئی حق نہیں ہے, یہ مشکل. ہاں اگر واپس لڑکی بالغ ہونے کے ساتھ راشدہ بھی سمجھ آ گئی ہے اس کے اندر ان چیزوں کی, تو یقیناً باپ کے لیے اب دخل دینا غلط ہو گیا. لڑکی کے معاملات جو اس کا پیسہ, جو زیور, جو مکان, جو فلیٹ, جو کچھ بھی اس کے نام ہے وہ سب اس کو دینا پڑے گا. لیکن اگر ایک نابالغ بالغ کو بن گیا, ابھی تک اس نے اس سمجھ نہیں آئی ان چیزوں کے, تو کتنے عرصے اور باپ اور دادا کو حق ہے اس کے مال پر جب تک کہ اس میں سمجھ نہیں آ جاتی. اور اسی طرح الٹا مسئلہ کہ اگر نابالغیت کے زمانے میں لڑکوں میں یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ بنتا کہ ابھی بالغ نہیں ہوا 14 سال کا لڑکا لیکن سمجھدار کافی ہو گیا. کچھ لوگ ایسا کاروباری ذہن لے کے پیدا ہوتے کہ 13-14 سال میں کافی سمجھدار ہو گیا لیکن بالغ نہیں ہوا, اسے بھی اس کا مال نہیں ملے گا. تو جب تک کہ یہ دونوں صفتیں جمع نہ ہو جائیں نابالغ پر سے ولایت ختم نہیں ہوگی. اور یہ صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, نکاح میں بھی یہی مسئلہ کہ اگر بالغ ہے لڑکا, لڑکی میں تو آپ نے سنا کہ بہرحال باپ کی اجازت چاہیے, لیکن لڑکے میں بھی اگر بالغ ہو گیا سمجھدار نہیں ہوا اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا. ایسے بہت سے کیس ہوئے کہ کسی مسئلے میں 16 یا 17 سال کی لڑکے کو پہچان لی, کسی بڑی عمر کی عورت نے اس سے شادی کر لی. اگر وہ لڑکا رشید تھا وہ تو خیر کوئی بات نہیں, پہچانے کی بات نہیں, 40-50 سال کے لوگ بھی کبھی بہکائے میں آ جاتے, लेकिन अगर वो अपने सब अकली की वजह से उसके चक्कर में फंस गया तो इस सूरत में वो निकाह ही इस्लाम की निगाह में बातिल होगा। बहरहाल बार बार ये मसला आया कि नाबालिग को इख्तियार नहीं है, बालिग होकर इख्तियार मिल जाएगा। वो गलतफहमी पैदा हो गई थी, मैंने उसकी इस्लाह की कि खाली बालिग होने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद उसे रशीद भी होना पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये बाप अपनी ये चार जिम्मेदारियां पूरी कर रहा, बच्चे की रिजात और हजानत और विलायत और तरबियत, तो पांचवी एक जिम्मेदारी नानो नफा भी। नानो नफे के बारे में तफसील इंशाल्लाह बाद में आएगी, अभी एक मसला काफी, बस एक मसले के बाद ये बात खत्म। ये मसला इन्हीं तकारीर में एक दो दफा दोहरा गया कि बीवी वो वाहिद रिश्तेदार है कि जिसका नानो नफा तो उसके शौहर पे हर सूरत में लाजिम, चाहे शौहर गरीब हो फिर भी देना, और चाहे बीवी लखपति हो फिर भी उसका नानो नफा तो देना, लेकिन बीवी के अलावा और कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं। अच्छा, बीवी को भी ये नानो नफा रिश्तेदारी की वजह से नहीं मिलता, निकाह की वजह से मिलता है, निकाह एक एग्रीमेंट, लेकिन क्योंकि वालिदैन के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, औलाद के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, भाई बहनों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, इसलिए बीवी के अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार, और दो ही रिश्तेदार सबसे पहले आते, एक वालिदैन दूसरी औलाद। फिलहाल हम बता रहे हैं औलाद का मसला, तो औलाद का नानो नफा माँ बाप से वाजिब नहीं, अगर औलाद जरूरतमंद है तो वाजिब होगा वरना नहीं। तो पहली चार चीजें तो बाप पे वाजिब हो, औलाद की रिजात हो, इजानत हो, विलायत हो, तरबियत, मगर पांचवी चीज नानो नफा, औलाद की रिहाइश, औलाद का लिबास, औलाद का खाना पीना, ये नानो नफा वाजिब नहीं है बाप पर, न बाप पर न माँ पर। अगर औलाद को जरूरत नहीं, दो सूरतों में वाजिब नहीं, या तो ये कि उसका बाप गरीब है, उस पर नानो नफा वाजिब नहीं है अपनी औलाद को। ये पिछली दफा मैंने बता दिया कि बहरहाल हमारे यहाँ इस मसले में ऑलरेडी एहसान होता, बहुत अच्छी बात कि वाजिब नहीं है, फिर भी बाप किसी तरह से औलाद का नानो नफा देगा, लेकिन शरीयत का मसला यह है कि आपके लिए वाजिब नहीं, अलबत्ता हराम भी नहीं, मुस्ताहब जरूर है, सवाब है, सवाब तो इतना कि अगर आप अपने घर वालों को नानो नफा दे भी रहे तब भी ज्यादा सहूलत के साथ नानो नफा देने का सवाब सदके से ज्यादा है कि जो आप सदका राहे खुदा दे दें, तो सवाब तो बहुत है लेकिन वाजिब की बात वाजिब नहीं। अगर खुद इंसान गरीब है उस पर वाजिब नहीं, न औलाद का नानो नफा न वालिदैन। खुलासा यह है कि रिश्तेदारी की वजह से कोई नानो नफा वाजिब नहीं होता अगर इंसान गरीब, बीवी का फिर भी वाजिब रहेगा क्योंकि उससे एक एग्रीमेंट करके लाए थे। और दूसरी सूरत यह कि नहीं, हम गरीब तो नहीं, हमें साहिब हैसियत, मगर औलाद का भी माल है, तब भी हम पे उसका नानो नफा वाजिब नहीं। अच्छा, बाकी इसकी तफसील पहले आ गई है कि औलाद का माल है तो किस तरह उसको एडजस्ट करें, बस उसमें एक बात का ख्याल रखिए कि अगर औलाद का अपना माल और वली औलाद पे खर्च कर रहा तो एक बात का ख्याल करना कि न बहुत कंजूसी के साथ खर्च करे और न बहुत ही फजूल खर्ची के साथ। न तो आप अगर अपना माल औलाद पे खर्च कर रहे तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से चाहे खर्च करें। एक फजूल खर्ची तो वो होती है कि जो इस्लाम में हराम, एक है कि नहीं फजूल खर्ची से जरा कम डिग्री मगर जरा जरूरत से ज्यादा। मतलब जैसा हमारा बेटा उस एतबार से वो 100-125 रुपए महाना वाले स्कूल में पढ़ सकता, अगर हम उसकी फीस दे रहे हैं, हम उसको 150 वाले स्कूल में दाखिल कराएं, 200 वाले में दाखिल कराएं, इस्लाम को एतराज नहीं, लेकिन अगर उसके माल में से उसकी फीस दे रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना कि जितनी उसकी हैसियत है उससे 2 रुपए ज्यादा भी हम खर्च नहीं कर सकते उसके माल में। अपने बेटे के सूट खरीदने गए इंसान अगर अपने माल में से खरीद रहा, बेटे की हैसियत से 50 रुपए का सूट पहनने की हमने 70 रुपए का खरीद लिया, इस्लाम को कोई एतराज नहीं। बेटे के माल में से खर्च कर रहे चाहे हमारा दिल तड़प रहा है कि हमारा बच्चा अच्छे कपड़े क्यों ना पहने, हैसियत बच्चे की 50 की है, माल उसी का है, 50 से 1 पाई ज्यादा हम नहीं दे सकते। अगर हमने 50 से ज्यादा का सूट खरीद लिया तो जो ज्यादा खर्चा किया वो हमको अपनी जेब से देना पड़े, लेकिन कंजूसी भी नहीं कर सकते कि फकत इसलिए कि बेटे का पैसा है बड़ी एहतियात से खर्च करो या ज्यादा अर्से खर्च करो, हम 50 के बदले उसको 30 रुपए वाला सूट पहना रहे वो भी हम नहीं कर सकते हैं। अपने माल में से खर्च करें तो कर सकते, बेटे के माल में से खर्च करें तो न इसराफ हो और न ही फतुर हो यानी फजूल खर्ची हो, बस इतना मसला काफी। کہ بچے کا نان و نفقہ والدین پہ واجب نہیں ہے اگر بچہ صاحب حیثیت کہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو اگر بچہ ہنر یا تعلیم رکھنے کے باوجود اسے کہیں کوئی نوکری اور ملازمت نہیں مل رہی ہے تو جب تک کہ وہ بے روزگار ہے باپ کے اوپر واجب ہے اس کا خرچہ برداشت کر. اور اگر اس کے پاس ایسا ہنر یا تعلیم ہے جو اسے نوکری مل سکتی ہے لاپرواہی کی وجہ سے یا وہ کسی بڑے مقصد کے لیے کہ میں ڈاکٹر تو بن گیا ہوں اسپیشلسٹ بنوں گا 5 سال اور کام نہیں کر رہا ہے اب والدین پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے خود کماؤ خود کھاؤ شرط تمہارا ہر حق ختم ہو گیا. تو ایسا شخص کہ جسے کوئی روزگار مل ہی نہ رہا وہ تو اگر 50 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا خرچہ والدین کو دینا. لیکن ایسا شخص کہ جسے روزگار مل رہا لیکن وہ اپنے اسٹینڈرڈ کا روزگار ڈھونڈنا چاہتا یا اسٹینڈرڈ کا روزگار ڈھونڈنے کے لیے اپنی تعلیمی صلاحیت یا ہنر کو بڑھانا چاہتا اس دوران کا خرچہ والدین پہ دینا واجب نہیں. ہم نے تمہیں اتنا پڑھا دیا یا ایسا ہنر سکھا دیا کہ تم اپنا پیٹ پال کر یہ 6 ذمہ داریاں ہیں علیحدین پر اپنی اولاد کے سلسلے. اچھا اب ان 6 ذمہ داریوں کا خلاصہ یہ کہ جب آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر دی تو اولاد پر بھی ایک ذمہ داری کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو والدین کو اذیت پہنچائے یہ اس کے لیے حرام. تو اب یہ ذمہ داریاں اولاد کی جتنی بھی ہیں آپ نے اگر توجہ دی ہو تو زیادہ تر ذمہ داریوں کا تعلق ہے لڑکے اور لڑکی کے سمجھدار ہونے. اس کے بعد یہ ذمہ داریاں ختم ہونے لگتی اور ذمہ داریاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سمجھدار ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی خود مختار بھی ہونے لگتے. اب والدین کے لیے مناسب نہیں یہ مسئلہ آج آپ سنیں گے 10 سال بعد آپ کو کام آئے گا کہ جنریشن گیپ کا جو مسئلہ پیدا ہوتا کہ جیسے جیسے اولاد بالغ ہونے کے بعد سمجھدار ہوتی جاتی والدین کی ذمہ داری کم ہو گئی. اب اس پر سے ولایت نہ رہی اب اس کی تربیت کا مسئلہ نہیں رہا اب اس کے نان و نفقے کا مسئلہ نہیں رہا ذمہ داریاں ختم ہوتی جاتی. لیکن خدا معلوم کیوں جیسے جیسے اولاد کی ذمہ داریاں والدین پہ سے اسلام معاف کرتا جاتا ویسے ویسے والدین اپنی اولاد سے کچھ زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے اور یہاں تک وہ سمجھتے کہ اب اولاد مکمل طور ہماری قیدی بن کے رہنا چاہیے اور وہ کوئی کام بھی کرے تو بغیر ہماری مرضی اور مشورے کے نہ کرے. سعادت مند یا نیک اولاد وہ اپنے والدین کا احترام رکھتے ہوئے شریعت نے اس کو چھوٹ دے دی کہ تم آزاد ہو گئے لیکن والدین کا احترام رکھتے ہوئے والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے واجب سے زیادہ والدین کا حق ادا کرے اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں. لیکن والدین کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اولاد جتنا بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ تحفہ اس کی طرف سے ہمارے لیے فری کی سروس ہے یہ اس پر واجب نہیں. مثلاً لڑکا ہو یا لڑکی بالغ اور رشید ہونے کے بعد گھر سے باہر جانے کے لیے کسی کی اجازت دینے کی پابند نہیں ہے شرط. یہ مسئلہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ میں آپ کو آپ کی اولاد کے لیے بتا رہا ہوں آپ کے والدین کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے والدین پہ یہ مسئلہ اپلائی کریں بلکہ آپ کی اولاد جب ان مسائل پہ عمل کرے تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کہاں پر. شرط جب ایک لڑکا اور لڑکی بالغ اور سمجھدار ہو گئے تو والدین کے لیے ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ جب کبھی ان کی اولاد گھر سے نکلے تو ان سے پوچھ کے جائے یا ان کو بتا کے جائے یا یہ کہ اگر ان کی خواہش کہ اولاد 9 بجے تک گھر میں آ جائے تو اولاد کو آ جانا چاہیے. لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہنا والدین کو پسند نہیں مگر شرط وہ اپنی یہ مرضی اپنے لڑکے یا لڑکی پہ مسلط نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جب ان کو یہ پتا چلے کہ ہماری اولاد کسی ایسی جگہ جا رہی جہاں اس کا دین یا اس کا اخلاق بگڑ جائے گا وہاں پہ پابندی لگائی جا سکتی مگر اولاد کی وجہ سے نہیں امر بالمعروف کی وجہ سے. یہ پابندی ہم دوسرے آدمی پہ بھی لگا سکتے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ گھر والوں کے لیے امر بالمعروف زیادہ اہم ہے لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کسی ایسی جگہ گیا ہوا کہ جہاں جانے سے اس کے اخلاق یا دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بھی ہم کہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ رات کے 8 بجے تم ہمارے گھر میں ہو تمہیں گھر واپس آ جانا چاہیے چاہیے کہ تم جہاں جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بتا کے جاؤ، بتا کے نہ گئے تو ایک ہنگامہ، ایک جھگڑا یا ایک ناراضگی پیدا ہو. سعادت مند اولاد بہرحال ان چیزوں کا خیال کرتی کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو کوئی دکھ نہ پہنچے، مگر والدین اس بات کا خیال رکھے کہ اگر اولاد ان کا یہ حق ادا کر رہی تو یہ اس پر شرط واجب نہیں، یہ بہرحال اس کی شرافت کہ وہ اپنے والدین کا لحاظ رکھ رہا اور والدین نے جو اس کے ساتھ نیکیاں کی ہے ان کا خیال اس کے ذہن میں ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ بلا آدمی جو کام کر رہا وہ اس پر واجب نہیں، وہ خالی میری محبت میں یہ کام کر رہا، تو انسان کی حالت کچھ اور ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری، اس وقت انسان کا مزاج کچھ اور ہو جاتا. اگر کوئی آدمی بغیر کسی تعلق کے آپ کے اوپر احسان کرتا تو کتنا زیادہ انسان اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یا پسند کرتا کہ دیکھیے فلاں آدمی نے مثلا ایک کام آپ کر لیا، دس روپے طے پائے تھے، اس نے آپ کو 20 دے دی، انسان خود بہت خوش ہو جائے گا. تو اگر یہ تصور اولاد کے بارے میں بھی ہو کہ یہ جو کچھ اولاد کر رہی، یہ ہمارا لحاظ رکھ رہی، یہ ہمارے مقام کا احترام کر رہی، یہ باہر جاتی ہے تو ہمیں بتا دیتی ہے، یہ ہماری اولاد خصوصاً لڑکیاں باہر جاتی ہیں تو وقت سے آ جاتے ہیں اور کسی ایسی جگہ نہیں جا رہے کہ ان کے اخلاق و ایمان کے بگڑنے کا خطرہ، تو ذہن میں رہے کہ یہ وہ آؤٹ آف دا وے کام کر رہے ہیں جو ان کے اوپر واجب نہیں تھا، تاکہ اگر کبھی اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان اتنا زیادہ، یعنی والدین اتنا زیادہ اس کو برا نہ مانے جس سے یہ ظاہر کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع دی جائے. یا مثلا لڑکی والدین کے گھر میں جتنے کام کرتی وہ سارے کے سارے کام اس پر واجب نہیں، جھاڑو لگائی، گھر کی صفائی کی، کبھی کپڑے دھوئے، کبھی کھانا پکایا، یہ جو کچھ وہ کر رہی ایک خدمت ہے کہ جو اسلام نے اس پہ واجب نہیں کی. اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کبھی کبھار اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور آدمی کو پتا ہو کہ جو کچھ اس نے اب تک کیا وہ بھی اپنی خوشی سے کیا تھا، اسلام نے واجب نہیں قرار دیا، تو بہت سے جھگڑے جو ہیں وہ گھر میں ختم ہو سکتے. تو میں یہ نہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ اولاد اور والدین کے رشتے بالغ ہونے کے بعد اب کیا کیا نزاکتیں، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے والدین کہ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ہماری بہت سی ذمہ داریاں ختم ہوگی، نہ ہماری ولایت کی ذمہ داری رہی، نہ تربیت کی ذمہ داری رہی، نہ حضانت کی ذمہ داری رہی، مگر ہمارا اس کے اوپر پھر معاملات میں کوئی حق بھی نہیں. وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کتنے بجے جا رہا ہے، کتنے بجے آ رہا، گھر کا کام کر دے، بازار کا کام کر دے، یہ سب کچھ اسے کرنا چاہیے احسان کے طور پر، یہ اولاد کی ذمہ داری. لیکن والدین کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی طرف سے ایک خدمت، ایک تحفہ اور بطن اللہ وہ ایک کام ہمارے لیے انجام دے رہے. خیر یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ اولاد کے اوپر جو سختی ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر ایک مومن کی اولاد شرافت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ بہتر طریقے سے گزارا کرتی، اس لیے وہ تو یہ باتیں برداشت کر بھی لیتی. لیکن مسئلہ پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی اعتبار سے خونی رشتہ کوئی نہیں ہے، کوئی قسم کا تعلق نہیں ہے، فقط ایک اخلاقی رشتہ، کیونکہ بہو اور سسر یا بہو یا ساس شرن کوئی ایسا رشتہ نہیں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ جتنا ہم اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے اتنا بھی بہو کو ڈانٹنے کا حق نہیں رہتا. اس اعتبار سے کہ ابھی آپ نے سنا کہ شرن تو بیٹی کے اوپر بھی یہ ساری پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، لیکن وہ بہرحال ایک لحاظ کا تقاضا، مگر بہو وہ تو جو کچھ بھی کر رہی گویا بیٹی سے زیادہ سروس دے رہی، کیونکہ بیٹی نے تو اسی گھر میں آنکھ کھولی، اسی گھر کے سارے اس کو احسانات اس گھر کی طرف سے ملے. ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر واجب تھا، لیکن بہرحال اس کو پتا کہ میرے والدین نے کتنے ہی مقام پر شریعت کے مسئلے سے زیادہ میری خدمت کی. وہ اگر ملاحظہ کرے یا لحاظ کرے اپنی ماں کا تو بہرحال پھر بھی سمجھ میں آتا، جبکہ شرط تو اس پر بھی اتنا واجب نہیں، سوائے بے احترامی کے اور کچھ واجب نہیں، کہ بے احترامی نہیں کر سکتی. لیکن غیر لڑکی جس نے وہ تمام احسانات اپنی ذات پہ نہیں دیے جو بیٹی نے لیے ہوں، اس کے ساتھ تو اور زیادہ حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی، یعنی ہمارے یہاں تو اسی کو بہت ہی بڑی کامیابی سمجھا جاتا. بہترین ساس اور سسر وہ جو اپنی بہو کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے، یہ بہت بڑی کامیابی ہو جاتی. لیکن شرن اگر آپ دیکھیں تو اگر ایسا سلوک کر رہے تب بھی وہ کچھ نہیں کر رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر سلوک کرنا. کیونکہ اگر بیٹی چائے بنا کے دے رہی تو اس کا پھر بھی ایک جواب کہ ساری زندگی اس کے ہوش سنبھالنے تک ماں نے اس کو پالا. بہو کے لیے تو اگر وہ چائے بنا کے دے رہی تو بہو کے لیے تو یہ بھی نہیں, وہاں تو تقریباً یک طرفہ گاڑی چل رہی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماذا اللہ یا خدا نخواستہ بیٹے بیٹیاں بہو یا داماد اپنے بزرگوں کے خلاف ہو, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس اگر ہمارے دل میں ہو کہ ہماری بیٹی اگر یہ کام کرتی تو پھر بھی اس کی ایک طرح سے اخلاقی ذمہ داری تھی. بہو کی تو یہ اخلاقی بھی ذمہ داری اتنی نہیں بنتی, تو اس کو زیادہ انسان سراہے گا, زیادہ اپریشیٹ کرے گا. اور جب زیادہ سراہے گا تو یاد رکھیے ویسی جانور بھی پیار و محبت سے انسان کے مرغی بن جاتے. یہ تو بہرحال ایک سمجھدار لڑکی ہے, یہ ایک سمجھدار انسان. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سے اختلافات کو شروع بھی کرتی ہیں اور بہت سے اختلافات کو ختم بھی کرتی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ ایسی بہوئے جب بیٹی تک کے لیے لازم نہیں ہے کہ اپنی ماں سے پوچھ کے گھر سے نکلے تو بہو کے لیے تو یہ طریقہ والا لازم نہیں, شوہر سے پوچھنا الگ تھی, ماں سے اپنی ساس سے پوچھو. مگر بیٹی اگر گھر سے پوچھے بغیر نکل جائے تو ماں نظر انداز کر دیتی, بہو نکل جائے تو ساس کبھی نظر انداز نہیں کرتی. جبکہ یہاں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ بہو پر تو میرا حق اور زیادہ کم ہوگا. اب یہ جو جملہ آتا کہ شادی کے بعد بہو یہ سمجھے کہ ساس میری ماں بن گئی, یہ فقط ایک اخلاقی جملہ, حقوق کے اعتبار سے ایسا کوئی رشتہ پیش ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. بہت ہی زیادہ حساس مسئلے کو میں نے شیئر دیا ہے, اس لیے اس میں جتنی وضاحت کی جائے گی اتنی ہی باتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. یہ بالکل وہی مثال بن جائے گی جس طرح ایک شخص ساری زندگی دین کے صحیح احکامات اور نیکی اور برائی کا فرق بتاتا رہا, اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مومنین اس کے در سے کماتے مگر شیطان ریگولرلی اس کے در سے اٹینڈ کیا کرتا, ہر طرف سے شیطان پہنچ جایا کرتا, وقت سے پہلے پہنچتا تھا, آخر سے ایک ایک جملے کو سنتا. تو بڑی حیرت اور تعجب ہوئی لوگوں, شیطان سے پوچھا گیا کہ یہ تو دس ہوا ہے تمہارے خلاف, یہ بتایا جاتا کہ بھائی برائی کیا ہے بدی کیا ہے شیطان سے کیسے بچے, تم اس کے اندر اتنی دلچسپی لیتے ہو, مومن اتنی دلچسپی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے کہ ہاں کس درد سے مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی, بہت سے ایسے گناہ جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے کہ یہ اسلام میں گناہ, تو میں نے کبھی مومن کو وہ گناہ کروانا ہی نہیں چاہا. جب یہ تفریح کرتے کہ بھائی اسلام میں تو یہ بھی واجب ہے, مجھے ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اب تو یہ غلطی بھی مجھے مومن سے کروانا, جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام میں حرام ہے تو مجھے ایک نئی سیکھ بات آتی کہ ارے اس طرح تو میں مومنین کو کبھی لے کر ہی نہیں گیا, تو یہ میرے کام کو بہت زیادہ آسان کر رہے. تو ان مسائل میں بھی یہی ہوگا کہ بجائے اس سے کہ یہ دیکھا جائے کیا کہا جا رہا, بہویں یہ سمجھتی ہیں کہ ارے ہمیں تو ایک نئی بات پتا چلی, آج تک تو ہم سمجھ رہے تھے, یہ بہرحال ہمیں یہ تھوڑا بہت تو کام کرنا, بہرحال ساس ماں جیسی, آج تو یہ پتا چلا کہ شرط تو کوئی رشتہ ہی نہیں, ایسا رشتہ کہ جس میں کوئی حقوق کو فرائض آ جائے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زیادہ وضاحت مسئلے کو پیچیدہ کر دے. اب آئیے اس مسئلے کا آخری حصہ, خاندانی نظام کی تشکیل کے سلسلے کا آخری حصہ ہے, یہ آج مکمل ہو جاتا, لیکن پہلے تو وہ حیاضت نے بہت ٹائم لے لیا, پھر یہ جنریشن گیپ اور ساس بہو کے مسئلے نے خاصا ٹائم لے لیا, اس لیے بات مکمل آئندہ ہی تقریب میں ہوگی, شروع آج ہو جائے. تو خیال یہ کرنا کہ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد بہت سی آزادیاں اسلام اس کو عطا کر دیتا, اسلام بہت سی آزادیاں اس کو دے دیتا, زیادہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ دخل نہ دیا جائے, تبھی گھروں کا ماحول صحیح طریقے سے برقرار رہ سکتا. ہاں گمرہی سے بچانا لازم, عقیدہ اور اخلاق بگڑنے سے بچانا لازم, مگر یہی تو افسوس ہے ہمارے یہاں کہ ایسے بہت کم گھر ہوتے کہ جہاں اولاد اور والدین میں دین کے مسئلے پہ جھگڑا ہوتا, ان اس انداز سے کہ والدین دین سکھانا چاہے اور اولاد دین نہ سیکھنا چاہے. ہوتا یہی کہ اللہ کی نافرمانیوں پہ والدین کو غصہ نہیں آتا, اپنی نافرمانیوں پہ غصہ آنے لگتا, جبکہ اصل میں یہ دیکھنا کہ ہماری ذمہ داری اولاد کے بارے میں صرف امر بالمعروف تک محدود رہ جاتی ہے. اس کے بالغ ہونے کے بعد وہ کیا کما رہا, اس کی تنخواہ کیا, کتنے پیسے وہ لے کے آتا ہے, یہ تو پوچھنے کا حق نہیں ہے والدین کو. لیکن وہ پوچھنے حرام بھی نہیں ہے, اولاد ان کا لحاظ کر جائے بہت بڑی عبادت, البتہ اپنی حدود معلوم ہو کہ کہاں تک ہم کو رہنا ہے. شادی کے بعد تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اب جو لڑکا ہے ہمارا یا لڑکی, اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی. اس اعتبار سے اور زیادہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رہنا, وہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح کہ بہت سے مقامات پر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رہتی, خصوصاً جہاں پہ قانون اور شریعت دونوں ہمارے ساتھ نہ ہو اور ہم فقط ایک اخلاقی چیز کے اوپر اتنا زیادہ ڈٹ جائیں تو نقصان پہنچنے کا امکان رہتا. بس اتنی بھی بات کافی. اب شادی کا مرحلہ پیش آ رہا, شادی کس طرح کی جائے, کیسے لڑکے سے کی جائے اپنی بیٹی کی شادی, کیسی لڑکی سے کی جائے اپنے بیٹے کی شادی, کس طرح سے تاریخیں طے کی جائیں, کس طرح سے استخارہ دیکھا جائے, اس سے مشورہ لیا جائے, یہ ساری بات کو بیان ہو چکی. اب قانونی باتیں کچھ رہ گئی, وہ ساری اخلاقی باتیں قانونی باتیں کچھ رہ گئی ہیں جن کے تذکرے کے ساتھ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو. شادی کے بعد یہ مسئلہ بہت بیان ہوتا رہتا, مگر ایک مرتبہ پھر ذکر کو آپ برداشت کر ہی لیجیے, چاہے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا. شادی ہو جانے کے بعد بیوی آتی ہے انسان کے گھر میں, تو شرط ابھی میں نے مسئلہ بتا کہ اس آنے والی لڑکی کے اپنے حضور یا اپنی ساس کے بارے میں تو کوئی ذمہ داری نہیں, اس کے شوہر پر ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کے شوہر کی ماں ہے اس کی ساس, اس کے شوہر کا باپ ہے اس کا حضور, لیکن شرط اس لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں اخلاقت عرفت معاشرے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو وعدہ کرے, جب تک کہ اس کے لیے بہت بڑی زحمت و حرج واقع نہیں ہو رہی, شرر اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مسئلہ تو بہت کم بیان اس لیے ہوتا ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا, لیکن شرر یہی مسئلہ وہ عزیز کی اخلاقی ہے کہ ہر شخص کے تین باپ ہوتے, لیکن ہر شخص کی تین مائیں ہوتی ہیں ایسی کوئی حدیث بھی نہیں, وہ لوگوں نے خود اپنے اندازے سے بنا لی, تقریروں میں کہیں بھی ہے. اور یہ تین باپ ہوتے ہیں یہ حدیث تو میں نے بھی پڑھی, لیکن مجلس آج کے درس کے شروع اسی لیے میں نے بتایا, ایک چیز شریعت ہوتی ہے اور ایک چیز احسان ہوتا, اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. تو بہت ہی مختصر مسئلہ ہے کہ بہو کے اوپر شرط کوئی ذمہ داری نہیں, کسی قدر کی کوئی ذمہ داری نہیں, بس اتنی ہی ذمہ داری جتنی ایک مومن پر دوسرے مومن کے بارے میں, کہ اگر اس کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو واجب ہے کہ اس کی مدد کے لیے جاؤ, اس کے علاوہ کوئی خاص ذمہ داری اسلام نے نہیں بتائی. آغائے خوئی اور امام خمینی بہت سے وکیلوں سے ملاقات کا موقع مجھے ملتا رہتا, بہت سے مسائل ایسے ہوتے کہ جس کے اندر مومنین کرام کو بھی لے جانا پڑتا ہے وکیل حضرات کے پاس, مسئلہ اگر بتانا ہو تو خیر میں اپنی ذمہ داری پہ بتا دیتا ہوں, لیکن بعض جگہ پہ مصالحت وغیرہ کی ضرورت پڑتی. تو آغائے خوئی اور خمینی کے وکیل جو یہاں پہ ہیں, اور حتیٰ یہ کہ کچھ جو مراجے کے قریب بیٹھنے والے جو ان کے وکلا, ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ کہ ہندوستان اور پاکستان گھر میں جتنے جھگڑے ہوتے 90% اس کے اندر دخل لڑکے کے والدین کا ہوتا. اس اعتبار سے وہ لوگ سوچ قانون کی بات کر کے بعض اوقات ایسا سخت مشورہ دے دیتے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پسند نہیں آتا, ذرا سا اختلاف ان کے کان میں پہنچتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم الگ ہو جاؤ اپنے والدین. آپ کو پتا یہ جملہ بارود کے ڈھیر میں اس ماچس کی بیڑی داخل کرنے کے برابر وقت سے اڑ کے رہ جاتا ہے ہمارا ماجرا, کہ یہ کسی عالم نے کہہ دیا, چلے ہم جیسے لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں, لیکن جب مراجے کے پاس سے یہ مشورہ آتا تو لوگ ایک مرتبہ گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا نظریہ یہ, اور بار بار مجھ سے کہا جاتا خصوصاً ایسے وکیل حضرات جن کی زندگیوں کا بڑا حصہ ہندوستان اور پاکستان سے باہر گزرا, وہ عادی ہے دوسرے ماحول, وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہمارے ماحول اور معاشرے کو. بہرحال مذاق مذاق میں بہت سے طنز مجھے برداشت کرنا پڑتے, اس لیے کہ اس بات کی تردید بھی میں نہیں کر سکتا ہوں کہ 90% جھگڑے ایسے ہوتے شوہر اور بیوی, جس میں شوہر اور بیوی کا دخل تو نہ ہونے کے برابر ہوتا, زیادہ دخل یا لڑکی کے والدین کا ہوتا ہے یا لڑکے کے والدین کا ہوتا, اس لیے ان مسائل بہت زیادہ احتیاط سے سننا. تو خیر بہو کے آنے کے بعد, بہو کو چھوڑے میں شوہر بیوی کی بات کرتا ہوں, بیوی پر اپنے شوہر کے سلسلے میں صرف تین ذمہ داریاں واجب, ازالت المنفرات و تسلیم یا و تسلم, اور تیسری چیز ہے عدم خروج. پہلی چیز کیا, صرف تین چیزیں واجب. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اپنے جسم اور لباس ہر اس چیز کو ہٹائے جو شوہر کے دل میں اس سے ایک تنفر پیدا کرے, ایک نفرت پیدا کرے. نفرت کا مطلب وہ والی نفرت نہیں ہے جو جھگڑے تک پہنچے، بلکہ یہ کہ مثلا کھانا پکاتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، جس انداز سے عورت وہ فطری چیز ہے کہ میلی ہو جاتی، شوہر کے سامنے اسے اس انداز سے جانا ہے کہ صاف ستھری ہوگی، کہ اگر شوہر کے دل میں کبھی رغبت پیدا ہو رہی تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ رغبت کراہیت میں نہ بدلنے پا، یہ ذمہ داری. یعنی اگر کسی بیوی کے بارے میں حاکم شرح کو پتا چل گئے کہ وہ گھر میں اتنی میلی کچیلی رہتی کہ شوہر کے دل میں اس کے بارے میں رغبت نہیں پیدا ہوگی، اس کی جانے وہ مائل نہیں ہوتا، بہت سی باتیں اشاروں میں ہی کہی جائے تو کافی، اس عورت کو سزا مل سکتی ہے اسلامی عدالت سے. البتہ یہ مسئلہ کوئی اس کا کوئی ایک اصول نہیں، یہ مسئلہ عرفی ہر جگہ، مثلا جو دیہات ہے وہاں پہ صفائی کا ایک الگ معیار، شہروں میں صفائی کا الگ معیار، شہر میں بھی تھارا نگر، سولجر بازار، نارتھ غازی آباد اور سلیکٹر، ہر جگہ یہ معیار الگ. پھر شہر ایشیا کے شہر ہیں یا یورپ امریکہ میں، ہر جگہ وہاں کا اصول چلے گا، لیکن عورت کو اتنا صاف ستھرا رہنا واجب، یہ واجب کی بات، اتنا صاف ستھرا رہنا واجب کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو ایک مرتبہ کراہیت اس کے دل میں پیدا نہ ہونے پائے. اور یہ بہرحال آپ کو سمجھ جائیے کہ اسلام زیادہ کس رغبت کی بات کر رہا، نمبر دو. دوسرا واجب جو بیوی پر وہ یہ کہ ایک جو مقصد نکاح ہوتا جس کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، لطف کنو الہی، تاکہ تسکین و سکون اور لذت انسان کو حاصل، جب وہ مطالبہ شوہر کی جانب سے ہو تو عورت ذرہ برابر بھی اس میں رکاوٹ اور مزاحمت پیدا نہ کرے. اور نمبر تین یہ ہے، ہاں دوسرے مسئلے میں، اگر کوئی شرعی یا عقلی مجبوری ہو، بیماری ہے، ایسی نجاست ہے کہ جس میں اس قسم کا عمل حرام ہے، وہ دوسری بات. اور نمبر تین یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، آغا خود کی احتیاط واجب ہے، باقی مراجع کا فتویٰ ہے، یہ تین اس کے اوپر واجب. یہاں بھی اگر کوئی عقلی اور شرعی مجبوری آ جائے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، باہر نکل جائے، کسی کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی ہے، یا بچہ بیمار ہو گیا، اسے ڈاکٹر کے یہاں فوراً لے جانا، یا یہ کہ واجب حج ہو گیا اس کے لیے جانا، اس کو چھوڑ کر باقی یہ تین چیزیں واجب. البتہ یہ واجب نماز روزے کی طرح کا واجب نہیں، نماز اور روزہ وہ واجب ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا، یہ ایسا واجب ہے کہ اگر کسی مقام پر شوہر اور بیوی آپس کے مطالعہ سے ان میں سے کسی چیز کو ختم کر دے، مثلا یہ شوہر نے دوسرا جو واجب تھا اس کے لیے بیوی سے خواہش ظاہر، اور بیوی نے منع کیا مگر شوہر کو راضی کر، کہ نہیں اس وقت نہیں، منع کیا راضی کیا کہ اس وقت میں اس عمل کے لیے تیار نہیں، شوہر راضی ہو گیا، اب کوئی گناہ نہیں رہے گا. یہ ویسا واجب نہیں ہے کہ ہر صورت میں پورا کرنا، یہ حق والا واجب، اور حق والے واجب کا مسئلہ یہ کہ جس کا حق ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام کو اس میں کوئی اعتراض نہیں. جیسے اس کا الٹا مسئلہ آپ نے سنا، اسی طرح بیوی کے لیے بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر چار مہینے میں ایک مرتبہ اس کی خواہش پوری کرے، مگر خود بیوی اگر راضی ہو جاتی تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. جیسے فرض کیجیے نکاح آگے رخصتی ایک سال کے بعد، اور بیوی راضی ہے کہ ٹھیک ہے اس عرصے میں میں راضی ہوں، اسی طریقے سے کوئی حرج نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ چار مہینے کے اندر رخصتی کر دوں، تو آپس کی رضامندی سے کوئی حق ختم کر دیں دوسری بات، لیکن ویسے ہی صرف یہ تین واجب، ازالت المنفرات، نفرت و کراہیت پیدا کرنے والی چیزوں کو دور کرنا، شوہر کو اپنے اوپر اختیار دینا جو اصل مقصد نکاح ہے، اور نمبر تین گھر سے بغیر اجازت کے باہر نہ نکلنا. یہ تین تو اس کے واجب ہیں شوہر کے سلسلے میں. اس کے علاوہ بیوی پہ دو ذمہ داریاں اور ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی کبھی بھی شوہر سے پوچھے بغیر قسم نہیں کھا سکتی، قسم کی پابندی ہے بیوی کے اوپر. قسم جو اسلام کے اندر خود ایک مستقل باب، اس کے احکامات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اس کی ضرورت ہے. تو اگر کبھی کسی مسئلے پہ قسم کھانا کہ خدا کی قسم میں فلاں کام کروں گی یا خدا کی قسم فلاں کام نہیں کروں گی، تو بغیر شوہر کی اجازت کی عورت کی قسم باطل، غلط ہے، وہ قسم ہوئی ہی نہیں. بالکل اسلام کی نگاہ میں جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ لے. ایک ہی مسئلہ اور آ گیا. اسی سلسلے میں پانچواں مسئلہ کہ تین تو وہ حق کے شوہر کے، چوتھی چیز قسم، پانچویں چیز منت. جو نظر ہمارے یہاں عورتیں بہت زیادہ مانگتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صحیح قسم اور صحیح منت کسے کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ. لیکن جو منت مانی جاتی ہے کہ کوئی بیماری ہو گئی، بچہ گھر میں مطلب دیر سے آیا کوئی چیز کھو گئی اور منت مانی روزے کی نظر کی نیاز کی جناب سیدہ کی کہانی تو منت میں بھی یہ یاد رکھیے کہ آغائے خمینی کا فتویٰ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے منت نہیں مانی جا سکتی اگر بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے منت مان لی وہ منت ہو گئی غلط باطل منت ہے ہوئی ہی نہیں شوہر اگر باپ کی اجازت بھی دے تو دوبارہ منت کرنا ہوگی اور اگر کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں قسم میں تو بے شک یہ مسئلہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کے قسم ہوتی ہی نہیں منت میں یہ ہے کہ ایسی منت نہیں مان سکتی جو شوہر کے حق کے خلاف لیکن اگر ایک ایسی منت ہے جس کا شوہر کے حق سے کوئی تعلق ہو حق وہی دین جو آپ نے سنے اس منت میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے اور منت ہو جائے گی مثلا یہ منت ماننا کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو میں عمرے پہ جاؤں گا یہ منت غلط جب تک کہ شوہر سے نہ پوچھے کیونکہ اس میں گھر سے نکلنا پڑتا اور گھر سے نکلنا شوہر کا حق ہے اس سے اجازت مانگی جائے منت مانی کہ میرا کھلا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا چاہے کوئی بھی دن وہ رکھے لیکن روزہ جو ہے یہ منت غلط کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی شوہر کی خواہش پیدا ہو جائے اور یہ شوہر کے حق سے یہ روزہ ٹکرا جائے تو ایسی منت جو شوہر کے حق سے ٹکرایا کرتی جو شوہر کے حق سے ٹکرایا کرتی وہ والی منت اگر کوئی کہ یہاں غلط ہے اگر شوہر سے نہیں پوچھا گیا جیسے تھالی میں جانے کی منت اگر صحیح بھی کر لی جائے کیونکہ گھر سے نکلنا اس میں انوالو شوہر کی اجازت کے بغیر یہ منت نہیں ہو سکتی لیکن وہ منت کہ جس میں شوہر کا کوئی حق ختم نہیں ہوگا وہ والی منت اگر مان لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ آغائے کوئی کہتے ہیں آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ دین شوہر کا حق ختم ہو یا نہ منت کی قسم کی طرح ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے منت قائم ہی نہیں ہو سکتی تو پانچ چیزیں ہو گئی منفرات کو ہٹانا گھر سے نکلنا شوہر کو اختیار دینا اپنے آپ پر نمبر چار قسم نمبر پانچ منت یہ پانچ چیزوں میں بیوی کو شوہر کی ہر بات ماننا اب اس کے بعد آتی ہے چھٹی اور آخری چیز جس میں بیوی پابند ہے شوہر اور یہ چھٹی اور آخری چیز خاصا وقت لینے والی ہے لیکن میں پورے مسئلے کو آج مکمل کر دوں گا صرف اس کا ایک مسئلہ رہ جائے گا وہ آئندہ آئے گا چھٹی چیز یہ اچھا چھٹی جو چیز ہے اس کا تعلق فقط شوہر اور بیوی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق عرض سے یعنی یہ شوہر پر بھی واجب ہو جاتی ہے اور بیوی پر بھی لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وقت اتنا زیادہ گزر گیا کہ اس مسئلے کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی جلدی نامکمل مسئلہ تو صرف اشارہ کر دوں تاکہ یہ چھ باتیں مکمل ہو جائیں تین باتیں تو وہ جو آپ نے سنی چوتھی قسم اس میں بیوی شوہر کی پابند نمبر پانچ نظر یا منت بیوی شوہر کی پابند نمبر چھ اگر نکاح میں کوئی شرط لگا دی گئی شرط اگر لگا دی گئی ہے تو اس میں بھی بیوی پابند ہو گئی مطلب شرط لگائی گئی ہے کہ بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیں گے اور بیوی نے یہ شرط قبول کر لی ہے کہ نان و نفقہ اس کا فاقد ہو گیا یا شرط یہ لگائی گئی کہ عورت جو ہے مثلا گھر کے اندر گھر سے نکلے بغیر گھر کے اندر بھی کسی کو مثلا کوئی سلائی پڑھائی کا کام نہیں دے گی ابھی آپ اس کی تفصیل آئندہ سنیں گے کہ گھر کے اندر عورت ہر جائز کام کر سکتی ہے شوہر سے پوچھنا ضروری نہیں لیکن اگر نکاح میں کوئی شرط لگا دی گئی ہے تو وہ ماننا پڑے گی بیوی البتہ یہ خالی بیوی کا مسئلہ نہیں یہ شوہر کا بھی ہے جیسے نظر میں قسم میں شوہر پہ پابندی نہیں ہے کہ جو منت کرنا ہے تو پہلے جا کے بیوی سے پوچھو اکثر شوہر کہتے ہیں کہ پہلے ہم پوچھ کے آ جائیں بیوی سے پھر آپ کو جواب دیں گے وہ ان کا اپنا مسئلہ شریعت یہ ان سے نہیں کہتی کہ ہر چیز میں پہلے جا کے اجازت طلب کرو یا این او سی طلب کرو بیوی سے لیکن شوہر سے یہ بیوی سے کہا جاتا کہ بیوی قسم اور منت نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر سے نہ پوچھ شوہر پہ واجب نہیں لیکن شرط میں شوہر پر بھی واجب اگر نکاح میں بیوی کوئی شرط لگا دیتی تو شوہر کو ماننا پڑے گا اور شرط کس طرح لگائی جا سکتی یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت پیش آنے والا مسئلہ البتہ یہاں پہ پھر ایک عجیب بات نظر آتی کہ جب ہم رسالہ عملیہ پڑھتے ہیں مستحدین چاہے آج کے مستحد ہوں چاہے 500 سال پہلے کے چاہے 1000 سال پہلے تو ہم کو بڑی عجیب بات نظر آتی کہ جو چھٹا مسئلہ کہ اگر کوئی شرط لگا دی جائے تو ماننا پڑے گی بیوی اور اسی طرح بیوی کوئی شرط لگائی جائے تو شوہر کو ماننا پڑے گی تو ہمارے جتنے بھی مستحدین اور جتنی بھی ان کی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اب تک ان سب کے اندر یہ مسئلہ اس طرح چلتا کہ بیوی جو ہے وہ مثالیں بھی سب ایسی دیتے کہ بیوی نے کھلا شرط لگائی شوہر کو ماننا ہوگا بیوی نے کھلا شرط لگائی شوہر کو ماننا ہوگا، بیوی نے کھلا شرط لگائی شوہر کو ماننا ہوگا. یعنی اگر 10 مثالیں بھی آتی ہیں کسی کتاب میں تو 10 کی 10 بیوی کی طرف سے آتی ہیں کہ بیوی شرط لگائے تو شوہر کو ماننا ہوگا. اس لیے کہ ماحول ایک ایسا ماحول عرب کا، ایران کا اور صحیح اسلامی ماحول کہ جس کے اندر اس کو کوئی عجیب نہیں سمجھا جائے، بلکہ مسئلہ یہ یعنی اس مسئلے کو پڑھ کے ایسا لگتا کہ شوہر تڑپا جا رہا ہے شادی کرنے اور بیوی کی طرف سے شرطیں آ رہی کہ نہیں، یہ شرط ہوگی تو میں شادی کروں گی، وہ شرط ہوگی تو میں شادی کروں گی. شوہر کی کوئی شرط بتاتے ہی نہیں مستحری، مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ شوہر کو شرط لگانے کا حق ہے اور پھر میں نہیں جاتے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ مرد کی خواہش میں شادی کروں. اور ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹا مسئلہ کہ اگر یہ مسئلہ ہم بتا بھی دیں کہ بیوی کو حق ہے شرطیں لگانے کا، تو پھر یہ کہ اس مسئلے پہ عمل کتنے لوگ کر سکیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہاں لڑکی والوں کو بے چین ہونا پڑتا ہے کسی طرح ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. شرط مرد کا تو تصور ہی نہیں، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں. اگر شرط لگا دی گئی اور اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ شوہر والے ابھی تک ہمارے یہاں باقاعدہ بوٹوں کے کام پھر کے شرطیں لے کے آتے ہیں، یہ ہماری شرط ہے، یہ ہماری شرط، یہ ہماری شرط. اور جتنے بھی رسالے ملیہ میں لکھے سب میں ایسا لگتا کہ تڑپ رہی ہے، شوہر تڑپ رہا ہے کہ شادی ہو جائے اور بیوی اپنی بیٹھی ہے کہ نہیں میں تو نہیں ہونے دوں گی شادی، یہ شرط ہے میری، یہ شرط ہے، یہ میری شرط. کتنا فرق ہے دونوں ماحولوں میں، جبکہ دونوں ایک ہی خدا کو ماننے والے، ایک ہی شریعت کو ماننے والے، ایک ہی رسول کو ماننے والے، ایک ہی اسلام کو ماننے والے. یہ فرق کیوں آ گیا ہے؟ فقط اس لیے کہ ہمارے یہاں واقعات عورت کو اتنا حقیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو ہندو معاشرے کا رواج تھا. خیر یہاں پہ میری بات مکمل ہوئی. ابھی مجھے اگلی تقریر، میں نے بات تو آج کر دی مکمل کسی کی طرح سے بھی، لیکن ابھی اگلی تقریر ان میں سے دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے. یہ میں اس لیے اعلان کر دیتا ہوں.